ایمان پر
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عمله، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے، بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، کہ بغیر اچھی نیت کے کوئی بھی عمل کار ثواب نہیں ہوتا. لہذا اللہ ہی کی رضا کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. بیان کی تعظیم کی خاطر دو زانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا. جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی سعادت حاصل کروں گا. صلو علی الحبیب، توبو الی اللہ وغیرہ کی صدائیں بلند ہوئیں تو اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کی نیت سے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. دو جہاں کے سلطان، سرور ذیشان، محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے. جو روزے جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، روئے زمین پر سب سے پہلا قاتل قابیل اور سب سے پہلے مقتول حضرت سیدنا حابیل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہ دونوں، یعنی قابیل اور حابیل، حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے فرزند ہیں. ان کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت سیدتنا حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کیا جاتا تھا. اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام نے قابیل کا نکاح لیوزا سے کرنا چاہا، جو حضرت سیدنا حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، مگر قابیل اس پر راضی نہ ہوا کیونکہ اقلیمہ زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے وہ اس کا طلبگار ہوا. حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام نے اس کو سمجھایا کہ اقلیمہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا. مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا. بالآخر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں رب عز و جل کے دربار میں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا. اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی یہ نشانی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ چنانچہ قابیل نے گیہوں یعنی گندم کی کچھ بالیں اور سیدنا حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حضرت سیدنا حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کے گیہوں کو چھوڑ دیا۔ اس بات پر قابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہو گیا اور اس نے سیدنا حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کی دھمکی دی۔ سیدنا حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قربانی قبول کرنا اللہ کا کام ہے اور وہ متقی بندوں ہی کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو متقی ہوتا تو ضرور تیری قربانی قبول ہوتی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ رب عز و جل سے میں ڈرتا ہوں۔ لیکن قابیل پر ان باتوں کا اثر نہ ہوا اور موقع پا کر اس نے اپنے بھائی حضرت سیدنا حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا۔ بوقت قتل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 20 برس کی تھی، اور قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل ثور کے پاس یا جبل حرا کی گھاٹی میں ہوا، منگل کے دن یہ سانحہ ہوا۔ جب قابیل نے سیدنا حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تو چونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا، اس لیے قابیل حیران تھا کہ بھائی کی لاش کا کیا کروں۔ چنانچہ کئی دنوں تک یہ لاش کو اپنی پیٹ پر لادے پھرتا رہا۔ پھر اس نے دیکھا دو کوے آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کرید کر ایک گھڑا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو زمین میں دفن کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے قبر کھود کر اس میں اپنے بھائی کی لاش کو دفن کر دیا۔ سیدنا حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے قابیل کیسا برباد ہوا، اس کی چند جھلکیاں ملاحظہ کیجئے۔ قابیل بہت گورا اور خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے اس کا چہرہ بالکل کالا اور بدصورت ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سیدنا حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بے حد رنج و قلق ہوا، یہاں تک کہ 100 برس تک کبھی آپ علیہ السلام کے لبوں پر مسکراہٹ نہیں آئی۔ آپ علیہ السلام نے شدید غضب کے عالم میں قابیل کو پھٹکار کر اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ اقلیمہ کے ساتھ کریمن کی زمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر رہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھایا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہذا تو بھی آگ کی پرستش کر۔ چنانچہ قابیل پہلا وہ شخص ہے جس نے آگ کی عبادت کی۔ اس کی موت کا سبب یہ بنا کہ اس کے ایک نابینا بیٹے نے اس پر پتھر مارا اور اس کو قتل کر دیا، اور یہ بدبخت آگ کی پرستش یعنی عبادت کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں مارا گیا۔ روئے زمین پر جو بھی قتل ناحق ہوگا قابیل اس میں حصے دار ہوگا، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا۔ رسول نذیر سراج منیر محبوب رب قدیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ کوئی بھی شخص ناحق قتل ہوتا ہے تو اس قتل کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو ضرور ملتا ہے، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ رائج کیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ یہ بغض و حسد کی آگ کس قدر بھیانک ہے کہ اس منحوس بیماری میں جو مبتلا ہوتا ہے اس کی شدت اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ اس مرض میں مبتلا ہونے والا قتل تک کرنے سے باز نہیں آتا۔ جو باطنی امراض ہیں ان میں ایک مرض حسد بھی ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی سخت مذمت بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں بغض و عداوت نہ رکھو، پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کرو، اور اے اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن کر رہو۔ تو ہمارا اسلام یہ بھائی چارہ اور محبت چاہتا ہے، لہذا ان عیوب سے ہمیں پاک رہنا چاہیے کہ تاکہ ہم بھائی بھائی بن جائیں۔ تو حسد کے بارے میں علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ آئیے اس کی تعریف سنتے ہیں کہ حسد کہتے کسے ہیں، اور اسے ہو سکے تو یاد بھی رکھنے کی کوشش کریں کہ کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال یعنی اس سے چھن جانے کی تمنا کرنا، یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، اس کا نام حسد ہے۔ اور حسد کرنے والے کو حاسد، اور جس سے حسد کیا جائے اسے محسود کہتے ہیں۔ بڑی مثالیں اس کی علماء نے دی ہیں کہ کسی کو مالی طور پر خوشحال دیکھ کر اگر دل میں جلن پیدا ہو، اور یہ تمنا اگر دل میں پیدا ہو کہ اس کے چوری ہو جائے، اس کے ڈکیتی ہو جائے، اس کی یہ دکان یا مکان جل جائے، یہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو جائے، اگر کسی مسلمان کے متعلق دل میں یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے تو سمجھ لیں حسد کا مرض ہے۔ کسی کو اعلیٰ دینی یا دنیاوی منصب مل گیا، وہ مرتبے پر فائز ہو گیا، تو دل جل رہا ہے اور تمنا ہو رہی ہے کہ کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جائے کہ یہ مقام و مرتبہ اس سے چھن جائے، یہ ذلیل و رسوا ہو جائے، تو جان لیں کہ دل میں حسد کا مرض یہ پیدا ہو چکا۔ یہ خواہش پیدا ہو کہ فلاں ہمیشہ تنگ دست ہی رہے، کبھی خوشحال نہ رہے، یا فلاں کو کبھی عزت و مرتبہ نہ ملے، وہ ہمیشہ ذلت کی چکی میں ہی بستا رہے، تو اس مذموم خواہش کا نام یہ حسد ہے۔ اور یہ اس کی مثال علماء نے یوں دی کہ جس طرح بعض ایسے جانور ہوتے ہیں جیسے چیچڑی کہلاتی ہے، ایک کیڑا ہے، تو یہ انسان کے جسم پر جب یہ چپکتا ہے تو چپک کر یہ خون چوستا ہے، تو حسد کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ اسی طرح حسد بھی انسان کے دل سے لپٹ کر گویا اس کا خون چوستا رہتا ہے، اسی لیے اس کو حسد کہتے ہیں، اور اندر ہی اندر کڑتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے، اور اس کے سبب بہت ساری باطنی امراض پیدا ہوتے ہیں، بلکہ یہاں تک علماء نے اس حسد کو ام الامراض یعنی بیماریوں کی ماں یہ کہا۔ اور امام غزالی علیہ رحمہ، اللہ تعالیٰ کی کروڑا رحمتیں ان پر، ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو امام غزالی سے بڑا پیار ہے، آپ اپنے متعلقین محبین مریدین کو تاکید کرتے ہیں کہ امام غزالی علیہ رحمہ کی کتابوں کا مطالعہ ضرور کریں، مناج العابدین کا مطالعہ کریں، کیمیاء سعادت کا مطالعہ کریں، احیاء العلوم کا مطالعہ کریں، مکاشفۃ القلوب کا مطالعہ کریں۔ آپ نے جو مدنی انعامات عطا فرمائے ان میں ان کتابوں کے اکثر حصے کو پڑھنے کی آپ نے تاکید فرمائی۔ تو امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حاسد یعنی یہ جو حسد کر رہا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جو دشمن کو پتھر مارتا ہے، یہ ایسا ہے جیسے دشمن کو پتھر مارتا ہے، لیکن وہ پتھر دشمن کو لگنے کے بجائے الٹا پلٹ کر اسی کو لگے، اور پہلا پتھر مارا تو سیدھی آنکھ پھوٹ گئی، اب جب آنکھ پھوٹی تو اس کو اور غصہ آیا، اس نے اور پتھر لے کر ایک اور پتھر مارا، اب بھی اس کو نہیں لگا بلکہ پلٹ کر اس کے دوسری آنکھ کو پھوڑ دیا، غصہ اور بھڑکا، اس نے تیسرا پتھر مارا تو یہ پتھر پھر پلٹ کر لگا اور اس کا سر پھوڑ دیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح دشمن سلامت رہتا ہے، یعنی جس سے وہ دشمنی کر رہا ہے وہ سلامت رہتا ہے، اب اس پتھر پھینکنے والے کے جو دوسرے دشمن ہیں اس حال میں دیکھ کر اس پر ہنستے ہیں۔ تو حاسد کا دشمن شیطان ہمارا دشمن ہے، تو حاسد کا بھی یہی حال ہے کہ شیطان اس سے اسی طرح مذاق کرتا ہے۔ اس مرض سے چھٹکارا پانا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہر حسد ایک سا نہیں ہوتا۔ اس کی مثالیں دی ہیں، چار مثالیں بیان کی جاتی ہیں کہ جن کا الگ الگ شرعی حکم ہے، لہذا جب بھی دل میں کسی کی نعمت چھن جانے کی خواہش پیدا ہو تو تو خوب اچھی طرح غور کر لیں کہ میں کس کیٹیگری میں آ رہا ہوں. پہلی کیٹیگری جو مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان نے تفسیر نعیمی جلد اول صفحہ 614 پر لکھا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ پہلا درجہ یہ ہے حسد کا کہ حاسد دوسروں کی نعمت کا زوال چاہے, خواہ مجھے ملے یا نہ ملے اس کے پاس سے جاتی رہے. اس قسم کا حسد مسلمانوں پر گناہ کبیرہ ہے اور کافر و فاسق کے حق میں جائز. مثلاً کوئی مالدار اپنے مال سے کفر یا ظلم کر رہا ہے تو اس کے مال کی اس لیے بربادی چاہنا کہ یہ دنیا کفر و ظلم سے بچے یہ جائز ہے, اس کو غیرت بھی کہتے ہیں. دوسرا درجہ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ دوسرا درجہ یہ ہے کہ حاسد دوسرے کی نعمت خود لینا چاہے کہ فلاں کا باغ یا اس کی جائیداد, اس کی گاڑی, اس کا مکان, اس کی دکان, یہ اس سے چھن کر میرے پاس آ جائے, میں اس کی ریاست, اس کے مکان کا مالک بنوں, یہ حسد بھی ہے اور مسلمانوں کے حق میں حرام بھی ہے. تیسرا درجہ یہ ہے کہ حاسد اس نعمت کے حاصل کرنے سے خود تو عاجز ہے, یعنی خود حاصل نہیں کر سکتا, اس لیے آرزو کرتا ہے کہ دوسرے کے پاس بھی نہ رہے تاکہ یہ مجھ سے بڑھ نہ جائے, یہ بھی منع ہے. اور چوتھا درجہ یہ کہ تمنا کرے کہ یہ نعمت اوروں کے پاس بھی رہے اور مجھے بھی ملے, یعنی اوروں کا زوال نہیں چاہتا, اپنی ترقی کا خواہش مند ہے, تو ایسا کرنا یہ رشک کہلاتا ہے اور یہ جائز ہے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, رشک کبھی واجب ہوتا ہے, کبھی مستحب اور کبھی جائز, اس کی بھی کئی ایک صورتیں ہیں. اب یہ کیسے پتا چلے, یہ کیسے پتا چلے کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے رشک ہے یا حسد؟ کیونکہ ممکن ہے کہ ہم جسے ہم رشک سمجھ رہے ہوں وہ حسد ہو اور وہ برباد کر دے. تو اس کو پرکھنے کا بڑا پیارا معیار بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی اسلامی بھائی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر آپ کے دل میں آئے کہ کاش ایسی نعمت مجھے مل جائے لیکن یہ اس سے محروم نہ ہو, تو یہ رشک ہے. کسی کے پاس اچھی گاڑی دیکھی تو دل میں یہ نعمت دے کے دل میں تمنا ہے کہ کاش میرے پاس بھی گاڑی آ جائے, لیکن یہ تمنا نہیں ہو کہ یہ اس سے چھن جائے, یہ اس سے ضائع ہو جائے, تو یہ رشک ہے. اگر ساتھ ساتھ دل میں یہ بھی خیال آئے کہ مجھے نہ ملے تو اس کے پاس بھی نہ رہے, تو سمجھ جائیے کہ یہ حسد ہے اور حسد حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اللہ کے پیارے محبوب دانہ غیوب منزہن عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی شان رفعت عطا فرمائی کہ میدان محشر میں اس کی ایک جھلک دیکھ کر سب رش کریں گے. چنانچہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے حالات بیان کرتے ہوئے کہ میں اس مقام پر کھڑا ہوں گا کہ مجھ پر اگلے اور پچھلے رش کریں گے, آقا کی شان ہوگی. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, صحابہ کرام علیم رضوان یہ بھی رش کیا کرتے تھے. چنانچہ کس طرح ان کا انداز ہوتا تھا, ان کا مطلب ان کا جو محور تھا وہ کیسا مدینہ مدینہ تھا. صحابہ کرام علیم رضوان یہ اگر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنا کمپیریزن کرتے تھے, تقابل کرتے تھے, تو ان کا انداز کیسے ہوتا تھا؟ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مہاجر فقرا نے سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ آقا یہ مالدار بڑے درجے اور دائمی نعمت لے گئے. فرمایا وہ کیسے؟ عرض کی جیسے ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں, جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں, مگر ان کے پاس مال ہے, وہ خیرات کرتے ہیں, وہ غلام آزاد کرتے ہیں, ہم نہیں کرتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ سکھاؤں جس سے تم آگے والوں کو پکڑ لو اور پیچھے والوں سے آگے بڑھ جاؤ اور تم سے کوئی افضل نہ ہو سوائے اس کے جو تم جیسے عمل کرے. عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا ہر نماز کے بعد 33 بار تسبیح تکبیر اور حمد کرو، یعنی سبحان اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہو۔ سیدنا ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم پھر مہاجر فقرا نے عرض کی، آقا ہمارے اس عمل کو ہمارے مالدار بھائیوں نے سن لیا تو انہوں نے بھی یوں ہی کیا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یعنی اللہ عز و جل کا فضل ہے جسے چاہے دے۔ تو یا غور یہ کریں کہ ان کا جو انداز تھا زندگی کا، یعنی ان کا جو کمپیریجن تھا، ان کا جو سوچ تھی کہ یہ نیکیوں میں سبقت لے گئے، اور بد قسمتی ہماری کہ ہم جو ہے وہ دنیاوی نعمتوں کے بارے میں غور کرتے ہیں کہ یار کبھی اس کا عالیشان بنگلہ دیکھا، اس کی شاندار گاڑی دیکھی، اس کا بینک بیلنس دیکھ رہے ہیں، نوکر چاکر دیکھ رہے ہیں، سہولیات آسائشات دیکھ رہے ہیں، تو ہمارے دل میں ان چیزوں کے حصول کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اور ہم کوشش بھی کرتے ہیں، رات دن کوشش یہ کرتے ہیں کہ میں بھی ایسا مالدار ہو جاؤں، چاہے بس وہ پھر حالت یہی ہوتی ہے کہ جب اس طرح کی مالداری کا جس کو جنون طاری ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو عبادت سے غافل ہو جاتا ہے، نمازیں چھوڑ دیتا ہے کہ جناب جماعت نماز پڑھنے جاؤں گا تو گھاگ نکل جائے گا، پھر بھی اگر پورا نہیں ہوتا تو جناب وہ حرام ذرائع سے مال کمانا شروع کرتا ہے، اور اس معاملے میں بھی پھر آفتیں ہی آفتیں اپنے سر لیتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوا کہ کسی مسلمان کو نماز، روزے، دیگر فرائض و واجبات کی پابندی کرتا دیکھ کر ہمارے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ یار ماشاءاللہ یہ کیسا آنکھوں کا اس نے کفل مدینہ لگایا ہے، نگاہیں جھکا کر ہی بات کرتا ہے، کاش میں بھی ایسا بن جاؤں، کاش یہ جس طرح درود پاک پڑھتا ہے مجھے بھی ایسا جذبہ مل جائے۔ لیکن یہاں پر ایسا معاملہ نظر نہیں آتا، اور نتیجہ شاید یہی ہے کہ ہم اس طرح کے معاملات میں جب پڑھتے ہیں تو نیکیوں کی طرف رغبت نہیں ہوتی، اور بد قسمتی سے جب حسد کا مرض عود کر جاتا ہے تو اس کی تباہی و بربادی کا شکار ہوتے نظر آتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، حاسد یہ بڑا نادان ہے کہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ حاسد کی برائی محتاج بیان نہیں۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ حسد ایسا مرض ہے کہ جس کو لاحق ہو جائے ہلاک ہو جاتا ہے۔ کیونکہ آپ سوچیں کہ اگر ہم کسی کی دولت ملنے پر حسد کریں، یہ دولت اس کو دی کس نے؟ اللہ نے دی۔ اس کو عالی شان بنگلہ دیا کس نے؟ اللہ نے دیا۔ اس کو خوبصورتی دی کس نے؟ اللہ نے دی۔ اس کو جناب اولاد کی نعمت عطا کی کس نے کی؟ اللہ نے کی۔ اس کو منصب ملا، شہرت ملی کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ میں ہوتا کون ہوں اعتراض کرنے والا؟ میں ہوتا کون ہوں اعتراض کرنے والا؟ یعنی میں کیوں اعتراض کر رہا ہوں؟ کہ یہ اعتراض کرنا یہ کس قدر بڑا جرم ہے۔ سیدہ امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی لکھتے ہیں حسد اس لیے بہت بڑا گناہ ہے کہ حسد کرنے والا گویا اللہ تعالی پر اعتراض کر رہا ہے کہ فلا آدمی اس نعمت کے قابل نہیں تھا، اس کو یہ نعمت کیوں دی، یہ اللہ پر اعتراض کر رہا ہے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ اب تم خود ہی سمجھ لو کہ اللہ عز و جل پر کوئی اعتراض کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حسد کرنے والے سے بیزاری کا اظہار فرمایا۔ چنانچہ اللہ کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد کرنے والے، چگلی کھانے والے اور کاہن کا مجھ سے اور میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ و رسول روٹھ گئے تو دنیا اور آخرت میں تباہی و بربادی ہے، ذلت و رسوائی ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسد سے بچو، وہ نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھاتی ہے۔ حسد کے سبب انسان غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، تہمت میں مبتلا ہو جاتا ہے، عیب دریاں کرنا شروع کر دیتا ہے، چگلیاں کھانا شروع کر دیتا ہے، اسی حسد کے سبب جھوٹ بولتا ہے، اسی حسد کے سبب مسلمان کو تکلیف دیتا ہے، اسی حسد کے سبب قطع رحمی کرتا ہے، تعلقات توڑ دیتا ہے، اسی حسد کے سبب جادو کرواتا ہے، اسی حسد کے سبب شماتت اور اسی حسد کے سبب بندہ قتل تک کے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس حسد کا علاج اگر نہیں کریں گے تو یاد رکھیے تباہی و بربادی کہیں ہمارا مقدر نہ ہو جائے۔ کہ آج دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم کہیں پر بھی بے عزت نہ ہوں، کہیں پر بھی ہمیں ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو سنیے یہ باطنی امراض جو مبتلا ہو اس کو کس قدر آخرت میں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مشہور ولی اللہ حضرت سیدنا حاتم اسم علیہ رحمت اللہ الاکرم فرماتے ہیں، ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ غیبت کرنے والا جہنم میں بندر کی شکل میں بدل دیا جائے گا، جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں بدل دیا جائے گا، اور حاسد جہنم میں سور کی شکل میں بدل دیا جائے گا۔ میں جھوٹ نہ بولوں، کبھی گالی نہ نکالوں، میں جھوٹ نہ بولوں، کبھی گالی نہ نکالوں، اللہ مرض سے تو گناہوں کے شفا دے، اللہ مرض سے تو گناہوں کے شفا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حسد اس کی تباہی میں ایک بات علماء نے یہ بھی لکھی کہ اس کے سبب بندہ نیکیوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ کہ اب اگر کسی سے حسد ہوا تو وہ اس کی جب خیر خواہی کرتا تھا، پہلے مدد کیا کرتا تھا، اب نہیں کرے گا۔ اگر اس سے حسد ہے تو سلام و مصافحہ کرنا ثواب ہے، لیکن چونکہ اب وہ سامنے والے سے حسد میں مبتلا ہوا تو اب اس سلام ان مصافحے کے ثواب سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ کسی مسلمان کا دل خوش کرنا نیکی ہے، لیکن چونکہ اب سامنے والے سے حسد پیدا ہوا تو اب اس حسد کے سبب اس کے دل میں خوشی داخل کرنے والی نیکی سے محروم ہو جاتا ہے۔ حسن ظن رکھنا یہ بھی نیکی ہے، لیکن چونکہ اب حسد میں مبتلا ہو گیا لہذا سامنے والے سے حسن ظن رکھ کر جو ثواب ملنا تھا اس کو وہ اس سے بھی محروم ہو گیا۔ بیمار کی عیادت کرنا یہ ثواب ہے، کثیر روایتیں اس میں، بہت ساری روایتیں، لیکن چونکہ اب وہ حسد میں مبتلا ہو گیا لہذا جس سے حسد ہے وہ بیمار بھی پڑ گیا تو عیادت کر ثواب لوٹنے سے محروم ہو گیا۔ تو یہ سب کام ثواب کے ہیں، مگر حاسد یہ اپنے بھائی کا بھلا کیسے چاہے گا، لہذا وہ یہ کام نہیں کرتا اور نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مرض سے شفا عطا فرمائے، اس مرض سے ہماری جان چھڑا دے۔ ہمارے امیر اہل سنت کا صدقہ، اے اللہ ہمیں حسد کے مرض سے شفا عطا فرما، ہر باطنی مرض سے شفا عطا فرما، کیونکہ یہ ایک ایسی تباہی ہے۔ کہ حضرت سیدنا فقی ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، تین آدمیوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، جو مال حرام کھاتا ہو، نمبر دو جو بکثرت غیبت کرتا ہو، اور نمبر تین وہ جو مسلمانوں سے حسد کرتا ہو۔ کیونکہ حسد یہ کرنے والا کرتا تو ہے، اس کے متعلق غلط باتیں مشہور کرتا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، مگر جسے اللہ عزت دے تو اسے کون ذلیل کر سکتا ہے؟ اگر ہم چاہیں گے کہ یہ ذلیل ہو جائے، اس کی عزت گھٹ جائے، اس کی شہرت کم ہو جائے، تو ہمارے چاہنے سے تھوڑی کچھ ہوگا۔ بہت مشہور واقعہ ہے، محمود و ایاز، محمود بادشاہ تھے اور ایاز آپ کا غلام تھا، چہیتا غلام تھا، اور بہت سعادت مند تھا۔ تو جو سعادت مند ہوتا ہے، بڑوں کی بات مانتا ہے، وہ ترقی بھی کرتا ہے۔ تو ترقی کرتے کرتے وہ محبوب ترین وزیر بن گیا۔ تو ایاز کی کامیابیاں حاسد درباریوں کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، موقع کی تاک میں رہتے تھے، کسی طرح ایاز کو محمود کی نظروں سے گرائیں۔ آخر کار انہیں ایک موقع مل گیا۔ ہوا یوں کہ ایاز کا معمول تھا کہ روزانہ مخصوص وقت میں ایک کمرے میں چلا جاتا، کچھ دیر گزار کر واپس آ جاتا۔ درباریوں نے محمود بادشاہ کے کان بھرے کہ ضرور ایاز شاہی خزانے سے مال چرا چرا کر وہ اپنے مخصوص کمرے میں جمع کرتا ہے اور اس کو تالا بھی لگا کر رکھتا ہے، کسی کو اندر بھی نہیں جانے دیتا۔ تو محمود کو اگرچہ ایاز پر اعتماد تھا، مگر درباریوں کو مطمئن کرنے کے لیے ایک وزیر کو کہا کہ اس کمرے کا تالا توڑو، اور وہاں جہاں کچھ جو کچھ ملے وہ تمہارا ہے۔ اب وزیر اور دیگر درباری خوشی خوشی کمرے میں داخل ہو گئے، مگر یہ کیا، وہاں تو ایک بوسیدہ لباس، ٹوٹے پھوٹے چپل، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ درباریوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو محمود نے ایاز سے ان کپڑوں اور ان چپلوں کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ تو ایاز کہنے لگا کہ حضور، جب آپ کے دربار میں آیا تھا نا تو یہی پھٹا ہوا لباس پہنا ہوا تھا، یہی ٹوٹے پھوٹے چپل تھے، یہی پھٹی ہوئی چادر تھی، تو آپ کی صحبت سے مجھے شاہی لباس بھی مل گیا، شاہی تاج بھی مل گیا، تو یہ ساری نعمتیں مجھے ملی ہیں۔ روزانہ مخصوص وقت میں اس کمرے خاص میں جاتا ہوں، اپنا شاہی لباس اتار کر وہی پرانا لباس پہنتا ہوں، وہی ٹوٹے پھوٹے چپل پہنتا ہوں، اور اپنے آپ کو پکارتا ہوں کہ ایاز تیری یہی اوقات ہے، تیری یہی اوقات تھی، اپنی اوقات کو بھولنا نہیں، تو بس اس کمرے میں جا کر اسی پر غور کرتا ہوں۔ تو یہ سن کر محمود اپنے وفادار وزیر ایاز سے اور زیادہ متاثر ہوا اور حاسدین کا منہ کالا ہوا۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حسد آگ سے زیادہ گرم ہے۔ جی ہاں، یہ وہ بھیانک مرض ہے کہ جس میں مبتلا رہنے والا شخص بلا حساب جہنم میں داخل ہوگا۔ سنیے سنیے، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، چھ افراد ایسے ہیں جو بروز قیامت بغیر حساب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا، حاکم اپنے ظلم کے باعث اہل عرب تعصب یعنی قوم پرستی کے ظلم پر اپنی قوم کی مدد کرتے رہنے کے سبب، نمبر تین گاؤں کا سردار تکبر کی بدولت، نمبر چار تاجر خیانت کرنے کی وجہ سے، نمبر پانچ دیہاتی اپنی جہالت کے سبب، اور نمبر چھ ذی علم اپنے حسد کی وجہ سے۔ پھر حسد سے بچنے کے جو فضائل احادیث میں بیان ہوئے، سبحان اللہ، حضرت سیدہ موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جنا والی صلاۃ والسلام نے ایک شخص کو عرش کے سائے میں دیکھا، عرض کی، مولا اس کو یہ درجہ کس عمل سے حاصل ہوا؟ ارشاد ہوا کہ تین عملوں سے، ایک یہ کہ کسی پر حسد نہ کرتا تھا، دوسرا یہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار تھا، اور تیسرا چغل خوری سے محفوظ تھا۔ تو عموماً یہ حسد کرنے والا یہ ٹینشن میں بھی بہت رہتا ہے۔ کاروبار میں اگر حسد ہو جائے تو دکان بھی جلدی کھولے گا، اب مارکیٹ میں بیٹھا کہ جناب میرے گاہک ٹوٹ گئے، وہ فلاں ہو گیا تو اس کی بکری ہو گئی، تو یہ ٹینشن، اس ٹینشن کے سبب بسا اوقات ہارٹ فیل بھی ہو جاتا ہے، طرح طرح کے امراض بھی ہو جاتے ہیں۔ امام اسمعی علیہ رحمت اللہ القوی سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دیہاتی شخص کو دیکھا، بڑی پیاری بات ہے، اس کی عمر 120 سال کی تھی۔ میں نے حیرت کا اظہار کیا کہ تم نے اتنی طویل عمر کیسے پائی؟ اس نے جواب دیا، میں حسد سے بچتا رہا، اسی کی برکت ہے، ٹینشن فری رہا نا، کوئی ٹینشن ہی نہیں کہ اپنے کیوں مطلب کسی کے متعلق ایسا سوچے۔ پھر اس حسد کا روحانی علاج بھی کیجئے۔ جی ہاں، جب بھی دل میں حسد کا خیال آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک بار پڑھنے کے بعد الٹے کندھے کی طرف تین مرتبہ تھو تھو کر دیجیے۔ روزانہ 10 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے والے پر شیطان سے حفاظت کے لیے اللہ عز و جل فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے۔ سورہ اخلاص، قل ہو اللہ احد شریف، گیارہ مرتبہ صبح پڑھنے والے پر اگر شیطان ماں لشکر بھی کوشش کرے اس سے گناہ کرائے تو نہ کرا سکے جب تک یہ پڑھنے والا خود نہ کرے۔ سورہ ناس پڑھ لینے سے بھی وسوسے دور ہوتے ہیں۔ اور مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں کہ صوفیہ کرام رحمہ اللہ السلام فرماتے ہیں جو کوئی صبح و شام 21-21 بار لا حول شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیا کرے انشاءاللہ وسوسہ شیطانی سے بہت ہی امن میں رہے گا۔ اب یہ صرف اور صرف 20 روپے ہدیے میں مکتبے پر دستیاب ہے۔ یعنی ایک ایسا ڈاکٹر کہ جو ڈاکٹر ہمیں مرض بھی بتائے، اس کے نقصانات بھی بتائے، اس کے پرہیز بھی بتائے اور اس کا علاج بھی بتائے صرف 20 روپے میں۔ اور یہ وہ دوائی نہیں ہے یہ آپ نے کھائی تو ختم نہیں، بلکہ یہ گھر میں رہے، آپ بھی پڑھیں، بچوں کی امی کو بھی پڑھائیں، والدین کو بھی پڑھائیں، بھائیوں کو بھی پڑھائیں۔ ذہن نصیب اللہ توفیق دے زیادہ سے زیادہ تعداد میں لے کر اس کا لنگر رسائل کریں۔ جو جو بھی پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں پائے گا۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس مرض سے، ہر مرض سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ اچھے ماحول سے وابستگی بھی ہے۔ اور تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی یہ ہمیں گناہوں سے بچاتی بھی ہے، نیکیوں پہ چلاتی بھی ہے راستے پر۔ تو اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کو اپنا معمول بنائیے، مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنائیے، دنیا اور آخرت کی ڈھیروں برکتیں ملیں گی۔ ذہن نصیب دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں اپنے آپ کو شامل کر لیجیے، مدنی چینل کے ناظرین بھی۔ اگر آپ کی مسجد میں درس ہوتا ہے تو آپ درس میں شریک ہو جائیے، اگر آپ کے مدرسہ مدینہ بالغان قرآن شریف پڑھتے پڑھاتے ہیں آپ بھی شامل ہو جائیے، اگر کہیں چوک پر اسلامی بھائی چوک درس دیتے ہیں آپ بھی شامل ہو جائیے، اگر اسلامی بھائی صبح صدائے مدینہ لگاتے ہیں آپ بھی اس قافلے میں شامل ہو جائیے۔ اگر آپ کو پتا چلے کہ ہماری مسجد سے فلاں تاریخ کو مدنی قافلہ سفر کر رہا ہے، لبیک، اپنے آپ کو پیش کر دیجیے، ابھی چلے تو صحیح اور کوشش تو کریں۔ تو الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی کے متعلقین وابستگان سب کو مدنی مقصد دیا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات کا رسالہ دیا، اس کے مطابق زندگی گزاریں، مدنی قافلوں میں سفر کر کے دیکھیں کہ مدنی انعامات پر عمل کیسے ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکیاں کرنے، نیکیاں پھیلانے، برائیوں سے بچنے، دوسروں کو بچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔